الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. آج کی نشست میں ارادہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ہم مطالعہ کر لیں, اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور جب جماعت کی نماز میں ہوتے ہیں اور امام صاحب فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں, تو اس کے مفاہیم کو اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی کوئی کوشش کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کا ترجمہ ہم یاد کر لیں, اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ میں کوئی 80-85% الفاظ ایسے ہیں جو ہم کسی نہ کسی انداز میں اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑا توجہ کر کے, اور ویسے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن سے تعلق کی مضبوطی بھی ہونی چاہیے, اگر دن میں 5-10 مرتبہ ترجمہ پڑھ بھی لیں گے تو 2-4 روز میں ہمیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جب پڑھتے جائیں اور نماز میں توجہ کر لیں تو انشاءاللہ نماز میں ہماری توجہ بھی بڑھ جائے گی, ورنہ اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کو کرکٹ کا خیال آ جاتا ہے, کسی کو دکان کا خیال آ جاتا ہے, کسی کو ایگزامس کا خیال آ جاتا ہے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے, کوئی شک نہیں کہ کچھ شیطان کے حملے بھی ہو سکتے ہیں, نفس کی شرارتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اکثر کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیے وہ توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. تو یہ تحیہ بھی آج ہم کر لیں کہ اس ماہ مبارک کے اسی عشرے میں اللہ کرے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد بھی ہو جائے تاکہ نماز میں ہماری توجہ بڑھ جائے. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ویسے اس میں ایک اور بھی ترجمہ عربی اسلوب میں ممکن ہے, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی انشاءاللہ. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دی. اس کی بھی وضاحت آگے ہوگی کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم, راستوں کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, نہ وہ کہ جن پر غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہوئے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین, اور آمین کا ترجمہ اللہ قبول فرما. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں بتایا گیا. آمین اس کے اختتام پر ہم کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے اے اللہ قبول فرما, اے اللہ ایسا ہی ہو جائے. یہ ایک مرتبہ ترجمہ ہوا, پھر بعد میں دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 80-85% الفاظ سورۃ الفاتحہ کے ایسے ہیں جو ہم کسی نہ کسی طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کا بھی تجزیہ کریں, پہلی 3 آیتوں کے تو تمام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. الحمد میں حمد, اور پھر اللہ, اور پھر رب, اور پھر عالمین, پھر رحمان, پھر رحیم, پھر مالک, پھر یوم, پھر دین. یہ تمام الفاظ اردو میں بہرحال ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایاکا, یہ تھوڑا مشکل ہے. نعبدو میں عبد کا لفظ ہے, عبادت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. وایاکا اس کو بھی چھوڑ دیجئے. نستعین, اس میں ایک لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مگر وہ مشکل ہے تھوڑا. استعانت, مدد مانگنا. اس کے بعد اہدنا, اس میں لفظ ہدایت موجود ہے. صراط مستقیم ہم اردو میں استعمال کرتے ہی ہیں. پھر صراط آتا ہے, صراط کا مطلب راستہ. الذین اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے, چھوڑ دیجئے. انعمتا, انعام سے یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. علیہم کو چھوڑ دیجئے. پھر غیر المغضوبی, غیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بغیر اس کے, مغضوب میں غضب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, والین اس میں لفظ وال ہے وہ ذرا گاڑی ادبی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا وہ مشکل ہے. تو چند الفاظ ہیں, ایاکا ہے اور تھوڑا نستعین مشکل ہے, اسی طریقے پر یہ والین مشکل ہے. یہ چار پانچ الفاظ چھوڑ کے سورۃ الفاتحہ کے اکثر الفاظ وہ ہیں جو ہم کسی نہ کسی طور پر اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب آئیے اس سورت کی اہمیت کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اور یقیناً اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات عطا فرمائی, یعنی قرآن عظیم عطا فرمائے. یہ بڑی عجیب بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں یہ سورہ فاتحہ کی عظمت کا بیان ہے. آپ کو اے نبی ہم نے بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا فرمائی, یعنی قرآن عظیم عطا فرمائے. ایک تو پورا قرآن ہے لیکن اس قرآن حکیم کی دعوت اور اس کے مضامین کا ایک خلاصہ وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. اور وہ کیا ہے, قرآن کے 3 بنیادی موضوعات ہیں, توحید کا بیان, آخرت کا بیان اور رسالت کا بیان. اور رسالت کے ہی ذیل میں قوموں کے حالات, رسالت کے ہی ذیل میں شریعتوں کا عطا کیا جانا, رسالت ہی کے ذیل میں حلال حرام کی تمیز اور احکامات, وہ سب آ جاتے ہیں. تو یہ قرآن کی 3 بنیادی موضوعات ہیں جو ہمارے 3 بنیادی عقائد بھی ہیں, توحید ہے, آخرت ہے, رسالت ہے. اور یہ تینوں باتیں سورہ فاتحہ میں بھی بیان ہوئی ہیں, ابھی ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بات کہ یہ 7 دہرائے جانے والی آیات اور یہ قرآن عظیم سورہ فاتحہ ہی ہے, یہ تفسیر بھی خود اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی سورہ فاتحہ یہ 7 من المثانی ہے, بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات, اور یہی قرآن عظیم بھی ہے. تو یہ جامع ترمذی میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجر کی آیت میں جو بات آئی بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات یعنی قرآن عظیم, خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. تو چند اور احادیث ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اس سورہ فاتحہ کی مثل یعنی اس جیسی کوئی سورت نہ خود قرآن میں ہے, نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ 2 نور ایسے ہیں, مسلم کی بھی روایت, 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے, ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آمن الرسول بما انزل سے لے کے آخر تک. اور ان 2 آیات کی خاص بات بھی آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ پورا قرآن زمین پر نازل ہوا لیکن یہ 2 آیتیں البقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی شب آسمانوں پر بلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو فرمایا کہ 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے, ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی, ہر نماز کی حرکت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہوتی یا سنی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ نماز کا لازمی حصہ بھی ہے. اور ایک حدیث اور قیمتی ہے اور پیاری ہے جس میں حدیث قدسی ہے, اللہ کا کلام ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے نقل فرمایا, جس میں اس سورہ فاتحہ ہی کو اللہ نے صلاۃ یعنی نماز قرار دیا. حالانکہ پوری حدیث میں سورہ فاتحہ کا بیان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز قرار دیا. اس کا حاصل مسلم کی روایت کا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو, توجہ کیجئے گا, نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا, بس اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ, اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. اب آگے کیا آ رہا ہے, آگے پورا بیان سورہ فاتحہ کا ہے لیکن پہلے کیا فرمایا کہ میں نے نماز کو, صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. گویا یہ لازمی جز تو ہے نماز کا, البتہ اس حدیث میں اسی سورہ فاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز کہہ دیا گیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وہ بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا میری تعریف بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. کیسے, عبادت اللہ کا حق ہے اور مدد مانگنا بندے کی حاجت ہے. تو آدھا حصہ اس آیت کا, اس آیت کا آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا بندے کے لیے. اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میرے بندے کے لیے، اور ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. کتنا یقینی معاملہ ہے اس بات پر، اس جواب میں کتنی یقینی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. اب سوال ہے کہ کیا ہم اتنے یقین سے دعا مانگتے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. تراویح کا معاملہ الگ ہے، وہ کئی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے ائمہ حضرات کو بھی ایک ایک رکعت پر، ایک ایک آیت پر رکیں سورہ فاتحہ کی، اور مجھے اور آپ کو اپنی سنتوں میں نوافل میں اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک ایک آیت پر ٹھہر کر گویا کہ جواب لینا چاہیے. جواب بھی تو لیں، اور حدیث بتا رہی کہ ہر آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے. تو یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ آدھی سورت اس میں اللہ کا ذکر ہے اور آدھی سورت اس میں بندے کا ذکر ہے. اللہ فرماتے میں نے صلات کو، یعنی اس سورہ فاتحہ کو، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، اور 3.5 آیات ایاک نعبد تک یہ گویا کہ اللہ کا ذکر ہے، اور اگلی بات وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور بات کی 3 آیات، یہ 3.5 آیات میں گویا بندے کی حاجت کا تذکرہ، اور اس حاجت پر اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. ایک مرتبہ ترجمہ پھر، اور پھر اس پر وزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور رحمان الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ راستہ ان کا جن پر تیرا، جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غضب ہوا تیرا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین اس کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اکثر علماء فرماتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں لیکن معافی تو ہے. تو فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیتے ہیں. یہ ایک مرتبہ پھر ترجمہ ہوا. اب اس سورہ فاتحہ کے چند مضامین کو سمجھ لیں. ایک بات تو میں نے ذکر پہلے کی، یہ قرآن حکیم کے مضامین کا ایک خلاصہ بھی عطا کرتی ہے سورہ فاتحہ، اور ہمارے تینوں بنیادی عقائد توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر اس سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آ جاتا. اسی طرح ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی یہ سورہ فاتحہ میں الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک سلیم الفطرت انسان جس کی فطرت مست نہ ہو چکی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، اور وہ سوچنے سمجھنے والا ہے، غور فکر کرے گا، تعصب سے پاک ہو کر تو جہاں پہنچے گا وہ اللہ نے ان الفاظ میں بتا دیا. میں عرض کروں گا آگے انشاءاللہ. تو ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی اس سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے. پھر اللہ اور بندے کا تعلق، اس کا بیان بھی سورہ فاتحہ میں ہے. اللہ کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، اس کا سلیقہ بھی اس سورہ فاتحہ میں بتایا جا رہا ہے. اس کی بزرگی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کا اعتراف کر کے پھر اپنی حاجت اس کے سامنے بیان کرو. تو یہ علماء نے اس کو لکھا تعلیم مسئلہ. اس سورت نے ایک مسئلے کی تعلیم بھی کر دی کہ اللہ کو کیسے پکارا جائے، اس کی عظمت کا اعتراف، اس کی نعمتوں کا اعتراف، وہ کرتے ہوئے پھر اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے. تو ایک طرف وہ سورہ فاتحہ آدھی اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے، دوسری طرف توحید اور آخرت اور رسالت کے عقائد کا بیان، تیسری طرف ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی اس سورۃ الفاتحہ میں، تو چوتھی طرف اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا بیان بھی، تو پانچویں بات یہ کہ اس سورت میں مسئلہ تعلیم کیا گیا اللہ کو کیسے پکارا جائے. اب آئیے اس کا ایک ایک آیت کا مختصر مطالعہ کریں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ایک وہ انسان جو بھی اللہ کو شاید نہ مانتا ہو مگر فطرت اس کی سلامت ہو، اور وہ غور کرے اپنی ذات پر، اپنے ماحول پر، آسمان پر، زمین پر، اور آج کے دور کا انسان کہ جو آج بگ بینگ کو بھی جان چکا ہے، بلیک ہولز کے تصورات تک پہنچ چکا ہے, ایکسپینڈنگ یونیورس کو ڈسکور کر چکا ہے یا اس کے ایکسپینڈ ہونے کو ڈسکور کر چکا ہے, جو اتنی ساری معلومات رکھتا ہے. جب یہ انسان اس کائنات میں اور اپنے وجود میں غور و فکر کرے گا تو ضرور تسلیم کرے گا یہ الرٹ اپ نہیں ہے. جب اس کائنات کے خوبصورت ڈیزائن میں انسان غور کرے گا تو تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا. کوئی ہے جس نے پیدا بھی کیا اس پورے نظام کو, اور وہ ہے جو اس کو بہت عمدگی کے ساتھ چلا بھی رہا ہے. ہاں, میں اور آپ اسے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے, مگر ایک غور و فکر کرنے والا جب انسان غور کرے گا تو تسلیم ضرور کرے گا, کوئی ہے جس نے اس نظام کو بنایا اور خوبصورتی اور عمدگی سے وہ چلا بھی رہا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ بلکہ حمد, حمد میں تعریف کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور حمد میں شکر کا پہلو بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سی جو دعائیں بتائیں اس میں کھانا کھا لیا تو الحمدللہ الذی اطعمنا, پانی پی لیا الحمدللہ, بیت الخلاء سے فارغ ہو گئے باہر آ گئے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, بہت سی دعاؤں میں الحمدللہ الحمدللہ, اس میں شکر کا پہلو بھی شامل ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ عربی اسلوب میں وہ ذات جو کسی شخص یا شے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرے. قرآن میں ربوبیت کا ذکر ماں باپ کے لیے بھی آیا, جو مشہور دعا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جیسے کہ میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت سے انہوں نے میری پرورش کی. تو یہ کیا ہے؟ ظاہر کے اسباب کے تحت, ظاہر کے اسباب کے تحت ایک بچے یا بچی کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں, اس تک رزق پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں, تو ان کے لیے ربوبیت کا لفظ آ رہا ہے. مگر رب حقیقی کون ہے؟ اللہ, جس نے ماں باپ کو پیدا بھی کیا, ان کے دل میں اولاد کے لیے محبت بھی ڈالی اور ان کو وسائل بھی اولاد کی پرورش کے عطا فرمائے. تو رب وہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی شے کی ایک ایک حاجت کو پورا کرے اور درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر نقطۂ کمال کو پہنچا دے. انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے, ایک نطفے کے معمولی جز سے رب نے اس بندے کی تخلیق کے عمل کو شروع کیا, اور ماں کے بطن کی تین تاریکیوں میں, تین تاریک پردوں میں درجہ بدرجہ اس بچے یا بچی کی تخلیق کے عمل کو اللہ آگے بڑھاتا ہے اور اس کے لیے سارے سامان اس کی زندگی کے فراہم کرتا ہے. اور جب ماں کے بطن سے باہر آتا ہے ساری کائنات بندے کے لیے اللہ نے سجا دی. خیر تفصیل ہو جائے گی. تو رب العالمین تو اللہ جو ایک چٹان کے اندر موجود کیڑے کی غذا بھی اسے وہاں پر فراہم کر رہا ہوتا ہے, وہ ہے رب العالمین. اس اعتراف کے ساتھ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. توحید کا بیان بھی آ گیا اور ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی آ گئی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مختصر ان کا کتاب چاہے کتاب الصلاۃ نماز کے موضوع پر, کیسے تم لوگ سورہ فاتحہ سے ایسے ہی گزر جاتے ہو؟ کیوں رک کر تم کبھی سوچتے نہیں, غور کرتے نہیں؟ تمہاری آنکھیں نم کیوں ہوتی نہیں؟ رب کی نعمتوں پر غور تم کرتے نہیں؟ تمہیں رونا کیوں آتا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اس رب کا ایک اولین تعارف تو رب کے نام سے ہو گیا یا رب کے انداز سے ہو گیا, ربوبیت کے تعلق سے ہو گیا. اگلا تعارف کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اردو زبان, یہ دنیا کی ہر کوئی زبان بھی, وہ بیچاری محدود ہے اور قاصر ہے رحمان و رحیم کے واقعتاً ترجمے کرنے سے. رحمان جس کی رحمت میں سمندر کا سا جوش موجود ہو, ٹھانٹے مارتے سمندر کی طرح, اور رحیم وہ صفت ہے جس میں مسلسل بہنے والے دریا کی روانی بھی ہو, اور یہ دونوں بیک وقت اللہ کی شانیں ہیں. اس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں تسلسل اور دوام بھی ہے. البتہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, دنیا میں وہ رحمان ہے, ہر ایک کو دے رہے, کافر کو, مشرک کو, ملحد کو, ایتھیسٹ کو, سرکش کو, باغی کو, سب کو دے رہے, مسلمان کو بھی دے رہے. تو رحمان الدنیا, ٹھانٹے مارتی بھی رحمت, اس کا اظہار یہاں ایک انداز ہی ہو رہا ہے, لیکن اس کی اصل رحمت, مسلسل رحمت, وہ آخرت میں اس کا ظہور ہوگا اس کے فرما برداروں کے لیے. رحیم الآخرہ, وہ آخرت کا رحیم ہے. کیسی ہے اللہ کی رحمت اور وسعت کیا ہے؟ ایک حدیث مسلم شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے, 100, ایک حصہ مخلوق کو دیا, 99 حصے اپنے پاس رکھے, مخلوق میں صرف انسان نہیں جانور چرند پرند سب شامل. حتیٰ کہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے گھوڑی جب وہ حاملہ ہوتی ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو اپنے قدم کو احتیاط سے زمین پر رکھتی کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور تم اس جانور میں دیکھ رہے ہو. تو یہ جتنا تم شفقت محبت مودت رحمت کے پرتوں اور عکس بندوں اور مخلوق میں دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا اہم ترین اور اولین تعارف الرحمن الرحیم توحید کا ذکر ہو گیا. تیسری آیت مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک سلیم الفطرت انسان وہ دیکھتا ہے کہ اس کے باطن میں ایک شعور موجود ہے نیکی اور بدی کا. ہم نیکی اور بدی کا بنیادی تصور رکھتے ہیں, ہم سچ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں وہ کہ کڑوا ہوتا ہے, اور ہم جھوٹ کو برا ہی سمجھتے ہیں حالانکہ بول بھی جاتے ہیں. اور جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی تو تکلیف بھی نہیں ہوتی زبان پر, اور جب دوسرا میرے سے جھوٹ بولتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی, بہت تکلیف ہوتی, اندر سے پکار آتی اس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. تو باطن میں ایک اخلاقی حس موجود ہے, نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود ہے, اور فطرت تقاضا کرتی کہ اچھا بدلہ اچھے عمل کا ملنا چاہیے اور بدی کی سزا ملنی چاہیے. خاص طور جب کسی نے مجھے دھوکا دیا تو میرا دل کیا کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں اس ماحول میں اس کے برعکس معاملات ہو رہے ہیں. بڑے پیارے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں مشکلات کے اندر ہیں مصائب میں ہیں, اور بڑے گھنڈے ہیں بدماش ہیں لٹیرے ہیں چور ہیں اوچکے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اندر کی حس تو کہتی ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے, اچھا بدلہ اچھے اعمال کا نکلنا چاہیے, بدی اور برے اعمال کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن اندر کا شعور کہتا ہے کہ ایسا ہونا تو چاہیے, کہیں تو ہونا چاہیے. یہ تو وہ سوچے گا جو ابھی اللہ کو نہیں مانتا یا پیغمبر کی دعوت اس تک نہیں پہنچی, مگر سوچتا ضرور ہے کہ کوئی عالم ہونا چاہیے جب ایسا ہو کہ صحیح ترازو لگے اور نیکی اور بدی کا فیصلہ کر ہی دیا جائے. آپ اور میں اسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں. یہ دنیا یہ عارضی فانی چند روزہ ہے, اللہ نے یہاں بھیجا ہے امتحان کے لیے. اور اے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ تمہیں آزمائے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو کل ایک عالم برپا ہوگا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا اسے, ذرہ برابر برائی ہوگی انسان موجود پائے گا اسے. وہ عالم برپا ہوگا, وہاں صرف اعمال نہیں اقوال بھی پیش ہوں گے, اور صرف اقوال نہیں نیتیں بھی پیش ہوں گی. اور وہاں دنیا کی عدالتوں کی طرح معاملہ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو بچا رہا ہے فلاں اس کو بچا رہا ہے, جھوٹے مقدموں کی پیروی ہو رہی ہے. وہاں تو رب العالمین کی عدالت لگے گی اور بھرپور فیصلے ہو جائیں گے. میں اور آپ اسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں کیونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں. مگر جو ابھی تلاش حق میں ہوگا وہ تسلیم ضرور کرے گا ایسا کبھی ہونا چاہیے. یہ ہے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی جو رب تعالی نے قرآن میں عطا فرما دی. پھر اللہ کی رحمت کا اصل ظہور بھی آخرت میں ہونا ہے. ظالموں اور جابروں کی پکڑ ہو یہ مظلوموں کی داد رسی کا تقاضا ہے, یہ رحمت ہوگی ان کے ساتھ, یہ آخرت میں ہو جائے گا. انبیاء کو تو شہید تک کر دیا گیا, ان کی محنتوں کے نتائج دنیا میں سامنے نہ آئے, لوگ انبیاء تک کی جانوں کے دشمن ہو گئے. تو انبیاء کی محنتوں اور اللہ کے نیک بندوں کے نیک اعمال کا اجر اس دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں, تو عالم برپا ہونا چاہیے. واقعات مجرمین کو سزا اس دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں. ایک شخص قتل کرے کسی دوسرے کو, چلو بھائی اس کو قتل کر دو, ایک شخص 100 بندوں کو قتل کر دے کیا کریں, ایک دفعہ قتل کر سکتے نا, 99 قتل کا تو بدلہ نہیں لے سکتے. لیکن وہ عالم ہوگا جب پوری پوری سزا اور پوری پوری جزا مل جائے گی. مالک یوم الدین, وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. چوتھی آیت, آدھا حصہ اللہ کے لیے, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ رب جسے پہچان لیا, وہ رب کے جس کی نعمتوں کا اعتراف کیا, وہ رب کے جس کی عظمتوں کا اعتراف کیا, اب اس کے لیے مجھے جھکنا ہے, اپنے محسن کا احسان ماننا ہے اور کچھ کرنا ہے اس کے لیے. یہ کچھ کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اور اعتراف پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کے رب ہونے کا اقرار، اس کی نعمتوں کا اقرار، اس کی عظمتوں کا اعتراف، اب اس محسن کے احسانات کا اعتراف کر کے اب جھکنا اس کے سامنے، یہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے رب ہونے کی بنیاد پر ہم سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا. کبھی البقرہ کی آیت ہے کس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسان اپنے رب کی عبادت کرو. کبھی سورہ قریش فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو جس کو تم نے رب مانا اب ایاک نعبد، اس کی عبادت بجا لاؤ. ایاک نعبدوا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور یہ فعل مضارع ہے عربی میں، جس میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، اسی لیے دونوں ترجمے کیے جانے چاہیے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ دونوں ترجمے ذہن میں کیوں رہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. جب یہ کتنی گڑبڑ کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے. اور یہ ترجمہ ذہن میں رکھیں اور کرتے رہیں گے، تو اب یہ ایک ارادہ ہو جائے گا، بات ذرا ہلکی ہو جائے. تو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. دنیا میں کسی محسن کا احسان اعتراف بھی کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. رب العالمین کے انعامات سب سے بڑھ کر ہیں، اس کے لیے کچھ کرنے کا عنوان دین نے کیا بتایا؟ وہ ہے عبادت. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ داریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا ہے عبادت؟ تفصیل کا موقع نہیں. محبت شدید تر اللہ سے ہو اور اطاعت بھی سب سے بڑھ کر اللہ کی ہو. اور محبت کے لیے بنیاد الحمدللہ رب العالمین، وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی محافظ، تو وہی معبود حقیقی ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی کی ماننی، اسی کی اطاعت کرنی ہے. یہ میری اور آپ کی محنتیں سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو عبادت شدید درجے کی، محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے، اور اطاعت بھی سب سے بڑھ کر اللہ کی. یہ دو جمع ہو باتیں تو پوری زندگی انشاءاللہ عبادت بنتی جائے گی. بعض اعمال براہ راست عبادت ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، یہ براہ راست اعمال عبادت ہیں. اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کی وجہ سے عبادت بنتے ہیں. ماں کی طرف شفقت سے دیکھو، باپ کی طرف شفقت کی طرف شفقت سے دیکھو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اب معاملہ تو بندوں سے کر رہا ہوں مگر حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ بندوں کے ساتھ معاملہ بھی عبادت بن جائے گا. اس سے حلال کماتے ہو تو یہ حلال کمانا بھی فریضہ ہے، یہ بھی عبادت بن جائے گا. کیوں؟ وہ حرام کمائے تو گناہ ملے گا، جب حلال کمائے گا تو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. یہ ہے 24 گھنٹے میں عبادت، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی. آگے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. دونوں ترجمے یہاں پر بھی ہوں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے. رب کیا ہے؟ اے اللہ تیری عبادت تیری توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے. یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا میں تعلیم فرما دی. ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر سلام پھیر کر جو اذکار پڑھتے اس میں یہ دعا بھی شامل، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں. ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے. اب یہ بندے کا حصہ شروع ہو گیا، مدد مانگنا بندے کی حاجت، اور بقیہ تینوں آیات میں بندے کی دعا اور التجا کا ذکر ہے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. یہ ہدایت کی رسی بہت جامع ہے، بہت قیمتی ہے. اس کا مطلب راستہ سجھا دینا، سمجھا دینا بھی ہے، اشارہ کر دینا بھی ہے، اور چلا دینا بھی ہے، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی ہے. یہاں جو مطلوب ہے وہ ہے منزل مقصود تک پہنچا دے اے اللہ. چنانچہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے حکم سے، اللہ نے انہیں شامل فرمائے، تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا. سورہ آراف کی آیت نمبر 43 میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک کی ہدایت ہمیں دے دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی. تو ہدایت کہاں تک؟ جنت میں داخلے تک اس کی حاجت ہے. اس قدر ہم محتاج ہیں، اس قدر محتاجی کے احساس کے ساتھ جب دعا کریں گے تو دعا دل سے نکلے گی انشاءاللہ تعالی. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، منزل مقصود تک پہنچا دے. یہیں سے رسالت کا تصور شروع ہوتا ہے. پہچان تو لے گا یہ شخص غور و فکر کر کے ہے کوئی، پہچان تو لے گا، مان تو لے گا، کوئی عالم ہونا تو چاہیے جہاں نیکی بدی کا فیصلہ ہو جائے، مگر انسانی عقل یہ تفصیل نہیں بتا سکتی کہ وہ کون ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ عالم کیا ہے. عقل انسانی یہاں تک انسان کو لے کر نہیں جا سکتی. یہی انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ ہاتھ پھیلا دے جس کو مانا ہے. مالک تو ہی بتا دے تجھے کیسے پہچانوں، تجھے کیسے چاہوں، تیری عبادت کیسے کرو. وہ عالم کب آئے گا، کیا ہے اس کی تفصیل، تو مجھے بتا دے. یہ ہے جہاں بندہ ہاتھ پھیلانے پر، گھٹنے ٹیک کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلا دیتا ہے. اور یہاں سے ہی وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. عقل ایک حد تک لے جائے گی اللہ کا تعارف، آخرت کی ضرورت کے احساس تک، مگر رب کی تفصیل اور آخرت کی تفصیل عقل انسانی نہیں بتا سکتی. یہیں سے بندہ محتاج ہے ہدایت کا، جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمائی اور جو سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. صراط مستقیم کیا ہے؟ تفصیل کا موقع نہیں، سادہ سی بات حدیث میں آ گئی، جامع ترمذی کی روایت، وہو الصراط المستقیم، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. تم دعا کرتے ہو، سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لو پورا قرآن اللہ نے تمہیں دے دیا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وہو الصراط المستقیم، یہی قرآن سیدھا راستہ ہے. پھر انسانی عقل بہت سارے معاملات پہ ٹھوکرے کھاتی رہی ہے اور کھا رہی ہے، ان معاملات میں بھی بندہ ہدایت کا محتاج ہے. مرد اور عورت کا توازن کیا ہے؟ نہ مرد طے کر سکتا ہے نہ عورت، کیونکہ ایک دوسرے کو ایکسپلوئٹ کریں گے. وہ طے کر سکتا ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا. اسی طرح آجر اور اجیر، حاکم اور محکوم، ان معاملات میں توازن کہاں ہے؟ کیپٹل اور لیبر، ان معاملات میں توازن کہاں ہے؟ وہ خالق کائنات ہی نے وحی کی تعلیم کے ذریعے عطا فرمایا. اگلی آیت، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. سبحان اللہ، صرف نظریاتی ہدایت ہی کا ذکر نہیں ہے، عملی پہلو اور طریقے کا بیان بھی آ رہا ہے. نظریاتی ہدایت تو عطا کر دی گئی قرآن کی صورت میں، عملی پہلو انعام یافتہ لوگ، اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اور انعام یافتہ لوگ، سورہ نساء آیت 69 میں ذکر آتا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. صدیقین وہ لوگ کہ جن میں غور و فکر کا پہلو زیادہ ہو، ہوتے نیک لوگ ہیں یقیناً. شہادہ وہ لوگ کہ جو نیک ہوتے مگر ان میں حرکت بھاگ دوڑ کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. البتہ سب سے بڑھ کر انعام انبیاء پر ہوئے اللہ کے، اور انبیاء کے امام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہیں سے رسول اللہ کی سیرت، سنت اور اسوہ کی وضاحت بھی سامنے آ جاتی ہے. اللہ ہدایت تو عطا فرما، مگر وہ راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اب انعام یافتہ لوگوں سے بھی جڑنا ہے، جن میں سب سے اوپر امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ سی بات، قرآن جمع سنت، کتاب جمع سنت، اس سے دین کا اور ہدایت کا نظام مکمل ہوتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کہ جن پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہو گئے. مغضوب علیہم کون ہے؟ سورہ بقرہ میں وضاحت ہے یہود کے تعلق سے، اور حدیث مسند احمد میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد یہود ہیں. ضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ نصارہ ہیں، سورہ آل عمران میں کچھ ان کا ذکر آتا ہے، اور حدیث مسند احمد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد نصارہ ہیں. لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ اور میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے، یہ مسلمان تھے ہم سے پہلے، کتاب کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے. یہود دنیا کی محبت میں ڈوبے اور رسول اللہ سے حسد کر کے غضب کا شکار ہو گئے. اللہ نصارہ نے من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا، عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا معاذ اللہ، عمل میں رہبانیت اختیار کر لی، گمراہ ہو گئے. ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کتاب کو نہ چھوڑنا، پیغمبر کی سنت کو نہ چھوڑنا، دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو جانا، دین کو فراموش نہ کر دینا، من چاہی باتوں کو دین میں اختیار نہ کرنا، غیر المغضوب علیہم الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے، آمین. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ قبول فرما. یہ مختصر کچھ میں نے وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں غور فکر کرنے کی توفیق دے، ہر آیت پر رکے تاکہ اللہ کا جواب ملے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی کو رب ماننا، اس کی رحمت کی امید رکھنا، بدلے کے دن کا خوف رکھنا، اور عبادت اللہ ہی کی کرنا، اور اسی سے مدد مانگنا، ہدایت کے محتاج اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے دعا کرنا، اور انعام یافتہ لوگوں سے جڑے رہنا، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت و تعلیم کی پیروی کرنا، اور یہود و نصارہ پر نظر رکھنا کہ کن حرکتوں میں مبتلا ہو کر وہ غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہوئے. یہ سارے اسباق اس سورہ فاتحہ میں ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.